اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور اس کے بعد ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میں خبروں کا تیسرا بلٹن اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق ٹھیک 7:00 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 بجے آپ سن سکیں گے۔ جی ہاں سامعین، پھر حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں ہوگا، اور آج کی نشریات کا اختتام دعائے کمیل کے اقتباسات پر ہوگا۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میں آپ خبروں کے 3 بلٹن سماعت فرماتے ہیں۔ پہلا بلٹن اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق ٹھیک 4:30 پر، پاکستان کے وقت کے مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کے صوبے خراسان جنوبی کے گورنر نے اعلان کیا کہ اس سال ماہی رود بارڈر سے افغانستان کے لیے برآمدات 60% اضافے کے ساتھ 750 ملین ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے مواقع اور شعبوں کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس میں، کہ جو کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے انچارج اور ہرات میں ایرانی کونسل جنرل کی موجودگی میں منعقد ہوا، خراسان جنوبی کے گورنر سید محمد رضا ہاشمی نے افغانستان کے ساتھ ہرات صوبے کی 331 کلومیٹر طویل سرحد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سرحد صوبے کی اقتصادی اور تجارتی ترقی کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ خراسان جنوبی کی مشترکہ سرحد صوبے میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے، اور ہمیں اتحاد و ہمدردی کے ساتھ اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خراسان جنوبی کے گورنر نے زراعت، کانکنی اور سیاحت کے شعبوں میں صوبے کی منفرد صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبہ زرعی شعبے میں بہت نمایاں صلاحیتوں کا حامل ہے، جو کہ عالمی برانڈ کے طور پر دنیا کی 98% زرشک اور زعفران پیدا کرتا ہے۔ سید محمد رضا ہاشمی کے مطابق ایک اہم پروجیکٹ جس پر سنجیدگی سے عمل کیا جانا چاہیے، افغانستان میں ماہی رود سے فرا سڑک تک کی تکمیل ہے، اور یہ سڑک دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سامان کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلیمی اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے کے لیے خراسان جنوبی کی تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس وقت صوبے میں 750 افغانستان کے طلبا زیر تعلیم ہیں، اور ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلیمی اور ثقافتی تعاون کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان ریلوے ڈیولپمنٹ کنسورشیم کے سی ای او نے اعلان کیا کہ پہلی ہندوستانی ریل ٹرانزٹ کھیپ ایران کے خراسان جنوبی کی شمتیغ ریل سرحد کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوئی۔ مصطفی رضائی نے مزید کہا کہ اس ٹرانزٹ میں بادام اور تیل کے بیجوں سے لدھے 6 کنٹینرز شامل تھے جو خواف شہر میں شمتیخ ریلوے بارڈر عبور کرنے کے بعد افغانستان کے شہر ہرات کے روزانک اسٹیشن پر پہنچے۔ ان کے مطابق یہ کارگو پہلے بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان سے بندر عباس پہنچایا گیا اور پھر شمتیخ بارڈر سے ملک کے ریل نیٹ ورک کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوا۔ افغانستان ریل ڈیولپمنٹ کنسورشیم کے سی ای او نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس ریل کنسورشیم نے سڑکوں اور شہری ترقی کی وزارت اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ریلوے کمپنی کے تعاون سے اس سال خواف ہرات ریل کوریڈور کے آغاز سے اب تک ایران اور افغانستان کے درمیان 30,000 ٹن سے زیادہ برآمدادی اور ٹرانزٹ کارگو ریل کے ذریعے منتقل کیا ہے۔ مصطفیٰ رضائی کے مطابق خواف ہرات ریلوے کوریڈور کے آپریشن کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی توازن میں زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور تاجروں اور پیداوار کرنے والوں کے لیے نقل و حمل کے اخراجات کم ہوں گے۔ واضح ہو کہ خواف ہرات ریلوے کراسنگ ایران کے ریلوے نیٹ ورک کو مغربی افغانستان میں ہرات سے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس نے چین، قرقیزستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، ترکیہ اور یورپ سے 2,000 کلومیٹر طویل راستہ بنایا ہے۔ ایران اور افغانستان کے درمیان سرحدی کسٹم کراسنگ شمتیخ کو تقریباً 4 سال قبل جنوب مشرقی خراسان جنوبی میں واقع سرحدی شہر خواف میں کھولا گیا تھا، جو شمتیخ خواف ہرات ریلوے روٹ پر ایک سرکاری سرحدی کسٹم کے طور پر واقع ہے۔ خواف سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر 1.5 لاکھ افراد کی آبادی پر مشتمل شہر خواف کا مرکز مشہد سے 267 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کابل میں ایرانی سفارت خانے نے اس بات پر زور دیا تھا کہ افغانستان اور ایران کے درمیان پانی کے حقوق کا مسئلہ حال ہی میں دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے حل ہو گیا ہے۔ ایران کے سفیر علی رضا بیگ دلی نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی ہمسایہ پالیسی کی بنیاد پر افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا بھی ایران کی ترجیحات میں شامل ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق ایران نے گزشتہ 9 مہینوں میں افغانستان کے ساتھ $2 ارب سے زیادہ کی تجارت کی ہے، اور ایران نے تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں سہولیات پیدا کرنے کے لیے بھی بہترین اقدامات کیے ہیں۔ ایرانی سفیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کے اعلی حکام کی جانب سے تعلقات کو بہتر بنانے کے عزم کے پیش نظر انشاءاللہ آئندہ شمسی سال تعلقات میں بہتری اور باہمی فائدے کے لیے زیادہ کامیاب سال ثابت ہوگا۔ علی رضا بیگ دلی نے ایرانی وزیر خارجہ کے حالیہ دورے کابل کے دوران ایران کے پانی کے حقوق پر بھی زور دیا، اور طالبان حکام سے بھی ایران کے پانی کے حقوق کے معاہدے کی پاسداری پر زور دیا اور اعلان کیا کہ وہ سیستان و بلوچستان میں پانی کے مسائل کے حل کے لیے اسلامی اور برادرانہ نقطہ نظر سے تعاون کریں گے۔
سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو بھی مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اہم کرمان، ایران اور پڑوسی ممالک کے درمیان تجارت کی ترقی اور تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد تھا، جس میں پاکستانی اقتصادی منتظمین اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی تھی۔ ایران کے صوبے کرمان کے گورنر کے مشیر برائے اقتصادی امور نے حال ہی میں اعلان کیا کہ پاکستان سالانہ 20 بلین ڈالر کی درآمدات کرتا ہے اور اس ملک کی مارکیٹوں کی استعداد اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایران اور خاص طور پر صوبے کرمان کا اہم حصہ ہو سکتا ہے۔ مشرقی سرحدوں سے قربت کے پیش نظر صوبے کرمان کی زرعی، صنعتی اور کانکنی کی صلاحیتوں نے پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے مناسب مواقع فراہم کیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی ملاقات میں کرمان کی تجارتی ترقی اور پاکستان کے ساتھ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع اور تجارتی تبادلے کو آسان بنانے، موجودہ رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرمان کے گورنر کے مشیر برائے اقتصادی امور امیر حسن زادے نے اس ملاقات میں پڑوسی ممالک، بالخصوص پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ہمسایہ ممالک، بالخصوص پاکستان کے ساتھ تجارت کی حمایت نہ صرف خطے کی اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ دوستانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو بھی تقویت دیتی ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں نے بھی اپنے ملک کے ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ منصوبوں میں حصہ لینے اور تجارتی تبادلوں کے حجم میں اضافے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد کے ساتھ پاکستان کو ایک بہت اہم منڈی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی ترقی کے لیے آمد و رفت، خاص طور پر ہوائی شعبے میں درپیش مسائل میں سے ایک ہے۔ اس لیے امید کی جاتی ہے کہ کرمان میں تیار ہونے والی مختلف مصنوعات کو مختلف شعبوں، خصوصاً زراعت، دستکاری اور سوغات کے لیے برآمد کرنا ممکن ہوگا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان نے امریکہ اور ہندوستان کے رہنماؤں کے مشترکہ بیان کو مسترد کر دیا، جس میں اسلام آباد کے خلاف موقف اختیار کیا گیا تھا اور اعلان کیا گیا تھا کہ واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان فوجی تعاون میں توسیع سے خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے مشترکہ بیان میں ملک کے حوالے سے منفی حوالے کو بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیا۔ شفقت علی خان نے مزید کہا کہ پاکستان امریکہ ہندوستان دفاعی تعاون میں توسیع، بالخصوص نئی دہلی کو ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی منتقلی پر گہری تشویش رکھتا ہے اور اسے خطے میں طاقت کے توازن کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنوبی ایشیائی سلامتی کے مسائل کو سنجیدگی سے لیں اور ایسے یک طرفہ اقدامات سے گریز کریں جو علاقائی امن و استحکام کے خلاف ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ رواں سال امریکہ کی جانب سے ہندوستان کو ہتھیاروں کی برآمدات میں اضافے کا سال ہوگا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں ایرانی ثقافتی مشاورتی کونسل نے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر ایک کتابچہ شائع کیا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی و پیش رفت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی کی 10 تمثیلوں پر مشتمل اس مجموعے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ موبائل فون کے استعمال اور ہر تصویر کے کونے میں کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک کے مختلف سائنسی موضوعات پر ویڈیو اور متن کی صورت میں ضروری وضاحتیں سامعین کو فراہم کی گئی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے مختلف موضوعات کو اور ایران میں ترقی و پیش رفت کے جدید اور مؤثر انداز کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کتابچے میں تصاویر کے 2 حصے ہیں جو اردو اور انگریزی زبانوں پر مشتمل ہیں، اور قائرین اپنی پسند کا آپشن منتخب کر کے فلم اور متن کو مطلوبہ زبان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 30 صفحات پر مشتمل اس مجموعے میں ایران کی اعلی یونیورسٹیوں اور سیاحتی مراکز کی تصاویر بھی شامل ہیں، اور مخاطب تصاویر کے کونے میں کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ضروری معلومات کو متن یا ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، پاکستان کی میزبانی میں انجام پانے والی امن 25 بین الاقوامی بحری مشقیں کے جس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے جمران بحری جنگی جہاز کے ساتھ شرکت کی، 12 فروری کو اختتام پذیر ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں 9ویں امن 25 بین الاقوامی بحری مشقیں کے جن کا سلسلہ پاکستانی بحریہ نے 2007 سے شروع کیا ہے، 12 فروری کو اپنے اختتام کو پہنچیں۔ ان بحری مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد نے جمران جنگی بحری جہاز کے ہمراہ بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی کی قیادت میں شرکت کی۔ اس سال کراچی میں پاکستانی بحریہ کی میزبانی میں انجام پانے والی امن 25 بین الاقوامی بحری مشقوں میں دنیا کے 60 ملکوں نے حصہ لیا ہے۔ ان بحری مشقوں کے موقع پر 2 روزہ امن ڈائیلاگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کراچی میں منعقدہ امن 25 بین الاقوامی بحری مشقوں کی اختتامیہ تقریب 12 فروری کو مشقوں کے آخری مرحلے کے ساتھ انجام پائی، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت مشقوں میں شریک ملکوں کے بحری دستوں نے حصہ لیا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ امن 25 بین الاقوامی بحری مشقوں کی اختتامی تقریب کے مہمانان خصوصی تھے۔ تامین پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس انسانیت کے بہتر مستقبل کے چیلنجز اور مواقع کے لیے اجتماعی غور کا مؤثر فورم ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کے دوران 48,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جس میں آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پائیدار امن صرف دو ریاستی حل سے ممکن ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید آل نہیان سے ملاقات ہوئی، جس میں معیشت، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے باہمی تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اظہار کیا اور باہمی مفادات کی تکمیل کے لائے عمل و تعلقات کی مضبوطی اور اقتصادی، تجارتی اور ترقی اور دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کے مابین موجود اشتراک و تعاون پر گفتگو کی، جو پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے دونوں ممالک کے ویژن سے ہم آہنگ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں ہونے والی پیش رفت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی سلامتی، استحکام اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے دو ریاستی حل پر مبنی جامع اور دیر پا امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کردا، تمہیں غافل تپر دینے ہے مارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش بندی، شیعہ سنی وہابی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ سجی ہے کربلا ایرا کر رہے حق مسافر، چراغ حق کرو روشن لہو سے، بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. مسلمانوں ذرا سوچو خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے جان حق پر، منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلے غر لٹا دے جان حق پر. منافع چار دن کی زندگی کا، سراسر آخرت کا ہے خسارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کرے پھر یا تقلید خمینی، بنے ہم پیر میں عارف حسینی، کرے پھر یا تقلید خمینی، بنے ہم پھر موڑ ڈالے، اٹھو بڑھتے ہوئے طوفان کا دھارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بنو تم خام نائی کے سپاہی، جس کے ساتھ تائید الہی، بنو تم خام نائی کے سپاہی، ہے جس کے ساتھ تائید الہی. سپر پاور کی تم چولے ہلا دو، لگا کر حیدری پر جوش نارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. شہیدوں کو نہ تم ہرگز بھلانا، تم ان کا نقش پا منزل بنانا، شہیدوں چھپا منزل بنانا، کٹا دینا مگر سر مت جھکانا، نہیں کرنا کبھی ذلت گوارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. باد بانوں سے مزین، بلاؤ نا خدا جس کے ہے بارا، خدا را ایک ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا, تمہیں غافل تفر دینے ہے مارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ, ایران کی اصولی پالیسی, امیر قطر سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا بیان. 15 ماہ تک فلسطینی عوام کی مزاحمت کے نتیجے میں اسرائیل سمیت بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں مل گیا, ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کا بیان. غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں صہیونی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے, حماس کا صہیونی حکومت کو انتباہ. اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی وزیراعلیٰ کے طور پر بی جے پی لیڈر ریکھا گپتا نے حلف اٹھا لیا, 27 سال بعد دہلی میں پھر بی جے پی کی حکومت. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے, ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تہران میں امیر قطر سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ حکومت ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے, اور اس سلسلے میں اہم امور انجام پائے ہیں اور پیش رفت بھی ہوئی ہے. آپ نے امید ظاہر کی کہ ایران اور قطر کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوں گے, اور ایران و قطر کو پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے اپنے فرائض پر پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی سے عمل کرنا ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے علاقے کے مسائل کے بارے میں امیر قطر کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران قطر کو اپنا دوست اور برادر ملک سمجھتا ہے. اس ملاقات میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد خلیفہ آل ثانی نے بھی رہبر انقلاب اسلامی سے ہونے والی ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا, اور دنیا کے کمزوروں اور خاص طور سے فلسطینی قوم کی حمایت میں ایران کے مواقف کی قدردانی کی. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت میں آپ کی پائے مردی و استقامت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ 15 ماہ تک فلسطینی عوام کی مزاحمت کے نتیجے میں اسرائیل سمیت بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں مل گیا ہے. فلسطینی استقامتی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے
اعلی وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کیا. اس وفد نے رہبر انقلاب اسلامی سمیت اعلی ایرانی شخصیات سے ملاقات کی. وفد سے ملاقات کے دوران ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ 15 مارچ کی فلسطینی مزاحمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی طاقتوں کی ہیبت بے گناہ انسانوں کے خون کے سامنے ٹوٹ گئی. انہوں نے جہاد اسلامی فلسطین کے رہنماؤں کو فلسطینی قوم اور مزاحمت کی کامیابی پر مبارکباد دی اور صہیونی دشمن کے خلاف جد و جہد میں شہید ہونے والے فلسطینی عوام کمانڈرز اور مزاحمتی مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت پزیشکیان نے کہا کہ ہر طرح کی سازشوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود عالمی برادری کے سامنے صہیونی حکومت کے جرائم آشکار ہو چکے ہیں. ان وحشیانہ جرائم کا دفاع کا داغ کبھی بھی صہیونی حکومت اور اس کے سرپرستوں کے دامن سے نہیں مٹے گا. انہوں نے اسلامی دنیا میں تفرقہ پیدا کرنے کی دشمنوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اختلافات کو پسے پش ڈال کر اتحاد سے آگے بڑھنا ہوگا. صہیونی حکومت اور اس کے حامی ہمارے اختلافات کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر ہم متحد اور ہم آہنگ رہے تو اللہ کی مدد سے تمام مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ فلسطینی عوام اور اسلامی مزاحمت کے ساتھ کھڑا رہے گا. انہوں نے کہا کہ مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور فلسطینی عوام خصوصاً غزہ کے شہریوں کی حمایت کرنی چاہیے تاکہ اس علاقے کو بہتر طریقے سے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے. ملاقات کے دوران جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری زیاد النخالہ نے کہا کہ فلسطینی عوام نے اپنی دلیرانہ استقامت و مزاحمت کے ذریعے تاریخ رقم کی ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ باعث فخر ہوگی. انہوں نے کہا کہ جہاد اسلامی فلسطین الاقصی طوفان آپریشن کے آغاز سے ہی اپنے حماس بھائیوں اور دیگر مزاحمتی گروہوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے. انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بے مثال حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ لبنان کے برادران کی شجاعت کے بھی قدرداں ہیں. فلسطین کی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط ہونے کی صورت میں صہیونی قیدیوں کے تابوت واپس جائیں گے. رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کی خبروں کے بعد فلسطین کی تحریک حماس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. تنظیم کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 4 صہیونیوں کی لاشوں کی تحویل کے موقع پر خبردار کیا کہ دوبارہ جنگ کا مطلب صہیونی قیدیوں کا تابوت میں واپس جانا ہے. حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت قیدیوں کے اجساد صہیونی حکومت کو حوالے کیے جا رہے ہیں. صہیونیوں نے ان 4 افراد کی لاشوں کی تصدیق کی ہے. اجساد کی تحویل کے مقام پر آویزاں پوسٹرز پر صہیونی میڈیا تلملا اٹھا ہے. واضح ہے کہ القسام بریگیڈ کی تیاریوں کی تصاویر دنیا بھر میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور حریت پسند حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے. دوسری جانب حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ غزہ سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہم دشمن کے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے ہتھیار ہماری ریڈ لائن اور ہتھیاروں کو واپس لینا ناقابل قبول ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے امیر قطر کے دورہ ایران کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کو مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک ہمیشہ ہماری اولین ترجیح ہیں. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے ایران اور قطر کے حکام کے درمیان ملاقات کی اہمیت کو سراہا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے بھائیوں امیر تمیم بن حمد آل ثانی اور قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی میزبانی کی. ایران کے وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں ایران کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کی روشنی میں ہم جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو حرام سمجھتے ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور صہیونی حکومت ایران کے خلاف کسی غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی. انہوں نے مزید کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دائرہ کار کو واضح کر دیا ہے اور ہم اسی پالیسی کے پابند ہیں۔ مجید تخت روانچی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کا جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے موقف بالکل واضح، اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ان کی تیاری کو شرعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ شام کے حالات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شام میں امن و استحکام قائم ہوگا۔ دیگر ممالک کو شام کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران میں شام کے معاملے پر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اور جیسے ہی شام میں نئی حکومت تشکیل پائے گی ایران اس کے ساتھ شامی عوام کے فیصلے کے مطابق تعلقات استوار کرے گا۔ عراق کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے تخت روانچی نے کہا کہ ایران عراق کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ تہران ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے کیونکہ ہمارے درمیان کئی مشترکات موجود ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے انتباہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسمی کارروائی کی صورت میں پورا مشرق وسطی خطرے کی زد میں آ جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باخری نے مغربی ممالک اور صہیونی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو مغرب کے اتحادیوں سمیت پورے جنوب مغربی ایشیا کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل باخری نے مزید کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو صہیونی حکومت اور اس کے وہ تمام حامی جو اسے مسلح کر رہے ہیں اس کی آپریشنل منصوبہ بندی میں شریک ہیں شدید خطرے میں ہوں گے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے اکتوبر میں ایران کے فضائی دفاعی نظام پر جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا فضائی دفاع مکمل طور پر مستعد ہے، جو معمولی نقصان ہوا تھا اس کی مکمل طور پر مرمت کر لی گئی۔ جنرل باخری نے ایران کی دفاعی ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میزائلوں کی پیداوار بہت زیادہ مقدار اور بہترین معیار کے ساتھ بلا تعطل جاری ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر بی جے پی لیڈر ریکھا گپتا نے حلف اٹھا لیا۔ انہیں ایل جی وی کے سکسینہ نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزراء اور کئی اہم رہنما شریک ہوئے۔ نئی دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر ریکھا گپتا کے حلف لینے کے ساتھ ہی بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی نے پھر 27 سال بعد قومی دارالحکومت دہلی کی ریاستی حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ حلف برداری کی یہ تقریب دہلی کے رام لیلا میدان میں ہوئی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی کے قومی صدر جے پرکاش نڈا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، قومی جمہوری اتحاد کے زیر انتظام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں ایل جی وی کے سکسینہ نے ریکھا گپتا کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا۔ واضح رہے کہ ریکھا گپتا دہلی کی چوتھی وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کی دوسری خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ دہلی میں 1998 میں سشما سوراج نے دہلی اور بی جے پی کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کرم میں فائرنگ کرنے والے 25 دہشت گردوں کو گرفتار اور سروں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کرم میں 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق 13 دیگر دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپے تک مقرر ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے اوچت میں امدادی قافلے پر فائرنگ میں ملوث 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ امدادی قافلے پر فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کو کرم کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا، جبکہ واردات میں ملوث مزید شدت پسندوں کی تلاش جاری ہے۔ 4 مزید شہادتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید جنازے ملنے کے بعد غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی میں فلسطینی شہداء کی تعداد 48,300 کے قریب جا پہنچی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ میں صہیونی دہشت گردی کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ایک طرف سینی بمباری اور گولہ باری کے باعث کچھ نازک حالات سے روبرو زخمی ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، تو دوسری طرف تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے ہیں جن کے نیچے اب بھی ہزاروں مدفون ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ کے حوالے سے اپنی تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مزید چار فلسطینیوں کی شہادت اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید جنازے ملنے کے بعد غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کے نسل کشی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ان دنوں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے امدادی اور انسانی سرگرمیاں جاری ہیں، تاہم صہیونی حکومت بدستور معاہدے میں ذکر شدہ شکوں پر عمل کرنے سے گریزاں ہے۔ فرانسیسی سینٹ نے کھیلوں کے مقابلے میں حجاب سمیت تمام مذہبی علامات پر پابندی کے بل کی منظوری دی ہے، جس پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور بائیں بازو کے سیاستدانوں نے سخت تنقید کی ہے۔ فرانس کی دائیں بازو کی اکثریت والی سینٹ نے 210 ووٹوں کے مقابلے میں 81 ووٹوں سے اس متنازعہ بل کو منظور کیا، جس کے تحت تمام کھیلوں کے مقابلے میں ایسے نشانات یا لباس پہننے پر پابندی ہوگی جو سیاسی یا مذہبی وابستگی ظاہر کرتے ہوں۔ یہ بل ابھی قانون بننے کے لیے نیشنل اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تاہم دائیں بازو کی حکومت نے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ بائیں بازو کے سیاستدانوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور مسلم کمیونٹی نے اسے امتیازی اور اسلاموفوبیا پر مبنی اقدام قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ یہ قانون مسلم خواتین کے خلاف مذہبی، نسلی اور صنفی امتیاز میں مزید اضافہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی فرانس میں حجاب پر عائد پابندیوں کو نامناسب اور امتیازی قرار دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ یوکرین کے ساتھ زیلنسکی کے خلاف ٹرمپ کے متنازعہ بیانات کے بعد برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر سمیت دیگر برطانوی سیاسی شخصیات یوکرینی صدر کی حمایت میں سامنے آ گئی ہیں۔ برطانوی وزیراعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ اسٹارمر نے زیلنسکی کے ساتھ ٹیلیفونی گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے زبانی حملوں کے مقابلے میں زیلنسکی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے انداز جہاں میں ہم ہند امریکہ اسٹریٹجک تعلقات اور اس پر علاقائی رد عمل کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا ہے، جہاں دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی اہم بات چیت بھی ہوئی ہے، اور دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی بات کی ہے۔ خاص طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کو پیشکش کی ہے کہ وہ اسے امریکہ کے جدید ترین اسٹیلتھ جنگی طیارے F-35 فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے اربوں ڈالر کے ہتھیار ہندوستان کو دینے کی بات بھی کی ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے، لیکن پروگرام سے پہلے کچھ اعداد و شمار پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو جو دنیا کے سب سے زیادہ ہتھیار فروخت کرنے والے ممالک ہیں، اگر ان کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں 42% ہتھیار جو برآمد کرتا ہے وہ ملک امریکہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک کو دیکھا جائے تو پوری دنیا کو جو ہتھیار فروخت کیے جاتے ہیں ان میں فرانس کا حصہ 11%، روس کا حصہ 11%، اور چائنا کو اگر دیکھا جائے تو 5.8% کا حصہ بنتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بات کی جائے تو باری آتی ہے جرمنی کی, جس کا حصہ 5.6% ہے, اٹلی 4.3%, اور یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ جو ہے وہ 3.7% ہتھیار دنیا کو برآمد کرتا ہے, اور اس کے بعد نمبر آتا ہے اسرائیل کا جو 2.4% ہتھیار برآمد کر رہا ہے, اور اگر بات کی جائے 2% کی تو اس میں جو ہے وہ کوریا ہے, اور یہ 90% بنتے ہیں, اور اگر دوسرے 10% کی بات کی جائے تو 10% جو ہے دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنے ہتھیار برآمد کرتے ہیں. تو یہ ایک کلی جائزہ ہے جو پوری دنیا کے ممالک ہتھیار برآمد کرتے ہیں. اگر جو ہے وہ ہتھیار خریدنے کی بات کی جائے تو اگر علاقے کو دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر تو سب سے زیادہ 42% سن 2013 سے لے کے 17 تک ایشیا اور اوکیانوس کے علاقے نے ہتھیار درآمد کیے ہیں, یعنی دوسرے ملکوں سے خریدے ہیں. 41% جو ہے 2018 سے لے کر 2022 تک اس علاقے نے ہتھیار خریدے ہیں. دوسرے نمبر پر اگر آئیں تو یہ آ جاتا ہے مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطی مغربی ایشیا, تو 2013 سے لے کے 17 تک یہاں 32% ہتھیار انہوں نے خریدے ہیں, اور 2018 سے لے کے 22 تک 31% اس علاقے کے ممالک نے ہتھیار خریدے ہیں. اس کے بعد اگر یورپ کی بات کی جائے تو 2013 سے لے کے 17 تک یورپ نے صرف 11% ہتھیار خریدے, اور 2018 سے لے کر 22 تک ان کے ہتھیاروں کی خریداری کی جو اوسط ہے وہ 16% بنتی ہے. اور اگر بر اعظم امریکہ کے ممالک کو دیکھا جائے تو انہوں نے 2013 سے 17 تک 7% اور 2018 سے 22 تک 5.8% ہتھیار دوسرے ملکوں سے خریدے ہیں. اور آخر میں افریقہ ہے جو بہت ہی غریب بر اعظم ہے دنیا کا, یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو 2013 سے 17 تک افریقی ممالک نے 8% ہتھیار خریدے ہیں, اور 2018 سے 22 تک انہوں نے 22% ہتھیار دنیا کے دوسرے ممالک سے خریدے ہیں. تو جو علاقے سے ہٹ کر اگر ممالک کی ہم بات کریں تو دنیا کے 10 بڑے ممالک جو ہتھیار خریدنے والے ہیں ان میں سب سے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کا نمبر ہے, جس نے 2018 سے لے کر 2022 تک اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو ہتھیاروں کی خریداری ہے 11% ہندوستان نے ہتھیار خریدے ہیں ان برسوں کے دوران. اس کے بعد نمبر آتا ہے سعودی عرب کا, جس نے 9.6% ہتھیار خریدے ہیں. اس کے بعد قطر کا نمبر ہے جس نے 6.4% ہتھیار خریدے ہیں. آسٹریلیا چوتھے نمبر پر, چائنا پانچویں نمبر پر, چھٹے نمبر پر مصر ہے, اور ساتویں نمبر پر ساؤتھ کوریا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 3.7% ہتھیاروں کی خریداری کے ساتھ پاکستان کا 8 نمبر, اور جاپان اور پھر امریکہ کا 9 اور 10 نمبر ہے. یہ دنیا کے 10 ممالک ہیں جنہوں نے دوسرے ملکوں سے ہتھیار خریدے ہیں. اور اگر بات کی جائے ہندوستان اور امریکہ کی, تو جو ہتھیار خریدنا چاہتا ہے ہندوستان, جس نے معاہدے بھی کیے ہیں, اس میں اگر دیکھا جائے تو MQ-9 جو ہے وہ ڈرون طیارہ, وہ اس نے امریکہ سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کی کئی ارب ڈالر میں مالیت ہے. اس کے علاوہ آئی سٹار طیارے ہیں, اس کے علاوہ ہم دیکھیں C-130J طیارے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناسامس 2 اینٹی میزائل سسٹم جو ہے یہ ہندوستان نے امریکہ سے خریدنے کے معاہدے کیے ہیں. اگر ہم ہندوستان اور امریکہ کے جو باہمی تعلقات ہیں مختلف شعبوں میں اس پر اگر ایک نظر ڈالیں تو بہت سے شعبوں میں امریکہ اور ہندوستان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ اکنامک ریلیشن شپ بھی ہیں ان کے, اس کے علاوہ ڈیفینس کوآپریشن ہے, اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے, اور ساتھ ہی سول نیوکلیئر ڈیل جو ہے اس شعبے میں بھی دونوں کا تعاون موجود ہے, اور انرجی اور کلائمیٹ چینج اس کے بارے میں بھی ان کے آپس میں تعلقات ہیں, اور پھر سیکیورٹی کے شعبے میں بھی دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی مختصر سی فہرست تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے جو امریکہ کا دورہ کیا ہے, اس کے دوران جو دونوں ملکوں کے درمیان ڈائیلاگس ہوئے ہیں, جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں ملکوں کے لیے کیسا ہے، خطے کے لیے کیسا ہے اور خطے کے ممالک کے لیے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے. پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اعلی حکام سے ملاقات کی. اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں انہیں جدید ترین جنگی طیارے فروخت کرنے کی پیشکش کی اور دونوں رہنماؤں نے تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا. دونوں رہنماؤں نے ایک ایسے وقت میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا وعدہ کیا ہے جب نئی امریکی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں مودی اور انڈیا کے ساتھ خاص تعلق محسوس ہوتا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مودی ان سے زیادہ سخت مذاکرات کار ہیں. امریکی حکومتیں مسلسل ہندوستان کو ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتی رہی ہیں جو ابھرتے ہوئے چین کے مقابلے میں ہم خیال مفادات رکھتا ہے، اور ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ نئی امریکی حکومت اپنے بہترین فوجی اثاثے F-35 جنگی طیارے ہندوستان کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. ٹرمپ نے مودی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اس سال سے ہندوستان کو اربوں ڈالر مالیت کے فوجی ساز و سامان کی فروخت میں اضافہ کریں گے. ہم ہندوستان کو بالآخر F-35 فائٹر فراہم کرنے کی راہ بھی ہموار کر رہے ہیں. یہ جدید جنگی طیارے آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور راڈار پر نظر نہیں آتے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ہندوستان سے اسرائیل اور یورپ تک پھیلے ہوئے بندرگاہوں، ریلوے اور زیر سمندر کیبل کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں گے تاکہ تاریخ کی سب سے بڑی تجارتی راہداریوں میں سے ایک قائم کی جا سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہندوستان کو F-35 جنگی طیارے فروخت کرنے کی پیشکش پر ہندوستانی اپوزیشن نے سخت تنقید کی ہے، جبکہ روس نے بھی SU-57 طیارے ہندوستان میں تیار کرنے کی پیشکش کر دی ہے. ہندوستان کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس نے امریکی F-35 طیاروں کو مہنگا اور ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اپوزیشن کی طرف سے ایلون مسک کے F-35 پر کیے گئے تبصرے کا حوالہ دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ طیارے فضول ہیں، مودی انہیں خریدنے پر بضد کیوں ہیں، اور ڈرونز کے دور میں انسان بردار طیارے بیکار ہو چکے ہیں. دوسری طرف روس نے ہندوستان میں SU-57 طیارے تیار کرنے کی پیشکش کی ہے اور یہ منصوبہ رواں سال ہی شروع کیا جا سکتا ہے. روس ٹیکنالوجی منتقلی پر بھی تیار ہے، جس سے ہندوستان میں مقامی پیداوار کو فروغ ملے گا.
کوٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر فتح اللہ کلانتری صاحب کو، جو عسکری امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور عیاد شابانیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ماہ مبارک رمضان کی پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا، جس کے دوران دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا، معاہدے بھی ہوئے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کو F-35 جنگی طیارے دینے کی پیشکش بھی کی ہے. تو آپ خطے کی مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو، خاص طور پر فوجی شعبے میں تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، جو خطے میں طاقت کا توازن کافی حد تک بگڑ چکا ہے اور امریکہ کی طاقت جو ہے اس میں گھٹ چکی رہی ہے اس علاقے کے اندر، اور اب دنیا ایک کئی جو ہے چند قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر ہندوستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور اس سے بھرپور طریق اور وہ جو تعادل توازن ہے اپنے حق میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ پہلے امریکہ کی ترجیح مشرق وسطی تھی اور اب اس کی ترجیح جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ایک نقطۂ کی ضرورت ہے اس علاقے کے اندر کہ وہ جو سیکورٹی چیلنجز ہیں اپنے اس علاقے کے اندر درپیش اس کو کم سے کم کیا جائے جو مشرقی ایشیا کے اندر اور اسی طرح مشرق وسطی میں. امریکہ کا ہدف تو اس علاقے کے اندر بدامنی پھیلانا ہے اور اس کو جو اس نا بدامنی کو اب تک کی پالیسی اس کی رہی ہے اس خطے کے اندر کہ بدامنی پھیلا کر اپنے فوجی موجودگی کو وہ یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور اس حوالے سے کئی ایک نظریات موجود ہیں کہ جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے اقدامات مشرقی ایشیا اور مشرقی بعید کے ایشیا کے علاقے کو ایک اس کو مختلف طرحوں سے آگے بڑھایا جائے اور اس میں سے ایک اہم ترین جو قرارداد انہوں نے فوجی پیاسے بنانے کی کوشش کی ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکیل شمسی صاحب, ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا, دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا عزم بھی ظاہر کیا, بہت سے معاہدوں پر دستخط ہوئے. خاص طور پر علاقے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پر عسکری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے, تو خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, ابھی جو وہ گئے ہیں اس دورے کو دو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. ایک تو جو ان کے ہم نوا ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, جو بی جے پی کے گروپ کے لوگ ہیں, وہ بہت کامیاب دورہ بتا رہے ہیں, اور دوسری طرف جو پوری اپوزیشن ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں, خاص کر سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں, وہ اس دورے کو پوری طریقے سے ناکام بتا رہے ہیں. اور کوئی متوازن بات سامنے نکل کر نہیں آ رہی ہے کہ کیا چیز ہوئی ہے اور کیسے ہے. لیکن یہ ہوا ہے کہ گفتگو ہوئی ہے کہ ایف 35 خریدنے کی بات چل رہی ہے, لیکن کتنے جہاز خریدے جائیں گے, کس قیمت پر خریدے جائیں گے, اس سلسلے میں ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. اس بار امریکہ میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں دو دکاندار برسر اقتدار ہیں. ایک دکاندار پہلے بھی آ چکے ہیں اور اب کی ان کے ساتھ انہیں نے ایلن مسک کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے. تو ایلن مسک ہندوستان کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ ایلن مسک کی بھی ملاقات ہوئی, اور ایلن مسک کی ملاقات میں کیا ہوا, کیا طے ہوا, یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن انہیں نے ایلن مسک نے ہندوستان میں اشتہارات دینا شروع کیے ہیں کہ ان کو اپنی جو الیکٹرانک وہیکل ہے ٹیسلا, اس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے, اور وہ شو روم وغیرہ کھولنے کی بات چل رہی, تو امید ہے کہ ان کا وہ بھی ہو جائے گا. اور دوسری طرف اسکائی لنک کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید اسکائی لنک کا بھی ان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ معاہدہ ہو, لیکن ابھی یہ معاہدے ہوئے نہیں ہیں, صرف گفتگو کی حد تک ہیں, جو یہ گفتگو وہ سامنے نہیں آئی ہے. لیکن سب سے جو اہم بات ہوئی ہے وہ ٹرمپ کا بدلا مزاج ہے. ٹرمپ نے ہندوستان, پہلے پچھلے دورے میں مودی کے ساتھ بہت زبردست دوستی دکھائی تھی جب وہ یہاں آئے تھے خود, اور جب وہ مودی وہاں گئے تھے تو وہاں پر بھی زبردست اس کو ہائپ دیا گیا تھا اس دورے کو. لیکن اس بار مودی کے سامنے بہت سی ایسی باتیں کیں ٹرمپ نے کہ جو شاید کوئی غیور وزیر اعظم برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو وہ مسئلہ اہم ہے کہ انہوں نے جس لہجے میں کہا کہ ہندوستان جتنا ٹیرف لگاتا اتنا ٹیرف ہم بھی لگائیں گے, اور ہندوستان کو ایڈ بند کر دی, جو ایڈ دی تھی خاص طور سے اس کے بارے میں اعلان کیا کہ جو پرسنٹیج الیکشن کا پرسنٹیج بڑھانے کے لیے پیسہ دینے کو کہا تھا وہ بند کیا. تو یہ سب چل رہا ہے سلسلہ, اور اسی بیچ سب سے زیادہ ہندوستان میں جو مسئلہ اس وقت لے کر ہے کہ ہندوستان میں جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر ہندوستانی گئے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈپورٹ کیا جانا تو کوئی بات نہیں تھی خاص, کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈپورٹ کیے جاتے رہے, لیکن جس طریقے سے اس بار ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو بھیجا جا رہا ہے, جو تمام ہندوستانی لوگوں کو, غیور ہندوستانیوں کو اس کا برا لگ رہا ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر دلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ ضرورت کے تحت غیر قانونی طور پر جاتے ہیں, ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں, کوئی ہندوستان کے لوگ نئے تو ہیں نہیں, ہر جگہ ہر ملک کے لوگ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں غیر قانونی طور پر. تو ان کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں, اور اس کو لے کر لوگوں کو لگتا تھا کہ مودی وہاں بات کریں گے ٹرمپ کے ساتھ, لیکن ان کی بات چیت اس سلسلے میں شاید نہیں ہوئی. اور اس کے بعد بھی, ان کے دورے کے بعد بھی جو دو ملٹری کے جہاز آئے ان میں اسی طریقے سے لوگ لائے گئے, صرف عورتوں بچوں کو تو اس بار چھوڑ دیا گیا, ان کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں اور پیروں بیریاں نہیں ڈالی گئیں, لیکن جو دوسرے لوگ لائے گئے ان کو اسی طریقے سے لایا گیا. تو بہرحال اس بار کا دورہ جو ہے مودی جی کا وہ کچھ ویسا نہیں رہا. لوگوں نے یہ تو بہت کا گلے لگنے کی بات کہی کہ گلے لگایا مودی کو, یہ بھی کہا کہ ان کے لیے کرسی کھینچ کے بٹھایا ان کو, تو کرسی کھینچ کے سبھی کئی لوگوں کو بٹھایا, وہ بھی تصویریں آئیں. لیکن جو رویہ تھا ٹرمپ کا وہ ہندوستان کے تئیں اتنا دوستانہ نہیں رہا جو پچھلی دفعہ تھا, جس طریقے سے ان کے پچھلے دورے میں رہا. اس بار انہوں نے کھل کر وزیر اعظم کے سامنے ٹیرف کو لے کر, خاص طور سے ٹیرف کے معاملے کو لے کر, اور یہاں سے خاص بات یہ کہ مودی صاحب نے جانے سے پہلے ہی ٹیرف کو لے کر کئی چھوٹ دے دی تھی ان کو, پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم چھوٹ دے رہے ہیں شراب کی امپورٹ کرنے پر, اور دوسرا انہیں نے جو موٹر سائیکل وہاں کی بنتی ہے اس کے اوپر, تو وہ یہاں کے بجٹ میں کافی چھوٹ دے رکھی تھی پہلے ہی اس خیال سے, لیکن اب مودی کا اس پر اور زیادہ پریشر ہے. لیکن سب سے زیادہ جو عظیمت ناک بات کہی ہے وہ برکس کے بارے میں کہی ہے مودی نے, کہ برکس مر گیا, اور ہندوستان برکس کے جو خاص ممالک ہیں, ظاہر بات ہے برٹین, رشیا, وہ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ انہی میں سے ایک ہے. اچانک برکس کو مار دینے کی بات کہنا, کیونکہ برکس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈالر کی سپریمیسی ختم کریں گے اور ڈالر کی سپریمیسی ختم کر کے اپنا کرنسی کو آگے بڑھائیں گے, اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ یہ کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ برکس اپنی کرنسی کو آگے بڑھائے یا اس کو وہ کرے فروغ دے. تو اس لیے مودی کا ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اب وہ پوری طریقے سے یا تو ہر بات ٹرمپ کی مان لیں, اور اگر ہر بات ٹرمپ کی مانتے ہیں تو پھر برکس کا کیا ہوگا, برکس تو فوت ہو گئی ہے بقول ٹرمپ. اب رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, رشیا سے پچھلے کافی دنوں سے جو وہ تیل خرید کے ہندوستان نے مختلف ملکوں کو بیچا, ہندوستان کا تیل کا پروڈکشن نہ کرنے کے باوجود رشیا سے بہت سستا پیٹرول خریدا اور اس کو یوروپی ممالک کو بھیجا, تو انڈائریکٹ وے میں پہنچنے لگا وہ تیل. اب اس کا کیا ہوگا, اگر رشیا کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے, یہ سب دیکھنے کی باتیں ہیں. لیکن ابھی تو فی الحال کو جو ٹرمپ کا لگ رہا ہے کہ وہ پوری طریقے سے دکانداری پہ آمادہ ہیں, دکان کے علاوہ وہ امریکہ کو کچھ سمجھ نہیں. اور پھر ان کی خاص بات یہ کہ اس بار جو ٹرمپ آئے ہیں وہ کناڈا کو دھمکا رہے ہیں, پناما کو دھمکا رہے ہیں, ڈنمارک کو دھمکا رہے ہیں, یورپی یونین کو دھمکا رہے ہیں, ناٹو کو دھمکا رہے ہیں. کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کو وہ دھمکا نہ رہا ہو, جس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لینے کے بارے میں بات نہ کی جا رہی. تو اس بار صورتحال بڑی دلچسپ ہے جس کو کہا جائے.
صحیح, بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی شمشیزہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, بعض تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت چین کو کنٹین کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کواڈ تنظیم میں بھی ہندوستان شامل ہوا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر رشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا گیا, اور جب مقصد پورا ہو گیا تو پاکستان کو چھوڑ دیا گیا. کیا امریکہ ہندوستان کو چین کے خلاف استعمال کر کے پاکستان والا سینریو دہرانے کا ارادہ رکھتا ہے؟
دیکھیے, ٹرمپ کے بارے میں کچھ وسوخ کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ کی کیا ہے, کیونکہ ٹرمپ تلومن مزاج آدمی ہیں, ان کے ہر دن ان کا مزاج بدلتا ہے اور ہر دن ان کی پالیسی بدل سکتی ہے. اور آج چائنا کو وہ برا کہہ رہے ہیں, کل دوستی بھی کر لیں چائنا کے ساتھ. جو آدمی شمالی کوریا میں جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کچھ کہنا ٹھیک نہیں. ہندوستان کو استعمال تو کرنا چاہیں گے, امریکہ ہر اس طاقت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مخالفین کے لیے کہ جو خطے میں ہیں یا خطے کے باہر سے مدد کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ہندوستان کا, اب ہندوستان کی حکومت اس پر کیا رویہ اختیار کرتی وہ دیکھنے والا ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ کا پپیٹ بنے گی, ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے گی, یا اپنی پالیسیوں پر خود چلیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ اپنی منمانی کر نہیں سکتا. یہاں پر مخالفت ہوگی اور شدید مخالفت ہوگی اگر کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ ہے یا ہندوستان کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. اور امریکہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مفاد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دونوں لڑتے رہیں اور اس کا اسلحہ جو ہے بکتا رہے. ناظرین, اسی حوالے سے ہم سنتے ہیں جناب قمر آغا کے خیالات, جو ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. آئیے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں.
دیکھیے, یس اینڈ نو, کچھ چیزیں آپ پہ کافی سہمتی ہے, جیسے کہ انڈو پیسیفک کو لے کے, چائنا کو لے کے, اس میں بھی تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. امریکہ کی پالیسی بہت ملٹرائزڈ ہے, انڈیا وہ نہیں چاہتا ہے. امریکنس نے ایک ملٹری الائنس بھی وہاں پہ بنایا ہے جو آکس کہلاتا ہے, جس میں آسٹریلیا, برٹین اور امریکہ تین کنٹریز ہیں. امریکہ کا پریشر ہے کہ بھارت بھی اس کو جوائن کرے. بھارت کا کہنا یہ ہے کہ جو انڈو پیسیفک کواڈ جو بنا ہے چار دیشوں کا, جس میں جاپان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے اور امریکہ, ان کا کہنا یہ کہ یہ ایک ڈیولپمنٹل ایشو ہونا چاہیے, پلیٹ فارم ہے اور اس پورے خطے کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں کام کرنا چاہیے. اسی سے چائنا کی جو بڑھتی ہوئی یہ جو اپروچ ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں وستاروادی ایکسپینشن اس پالیسی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور مودی صاحب کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو انہیں نے جو کہا ہے کہ یدھ کا کال سماپت ہو گیا, یعنی جنگ سے مسئلے نہیں حل ہوتے. یہ بات انہیں نے وہاں میٹنگ میں بھی کہی رشیا کو لے کے جب پوچھا گیا. اور مسئلے بہت سے تھے جس میں آپ نے بتایا انرجی کا بھی تھا. امریکہ کی جو بیسک پالیسی ہے انڈیا پہ پریشر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی تیل اور گیس خریدے, پھر اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر پروڈکٹس بھی امریکہ سے لے اور بہت سی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو جتنی بھی چیزیں ہیں, ڈیفنس اکوپمنٹ بھی وہ چاہتے ہیں کہ اب وہاں سے لے. یہ ایک پریشر ہے بہت زبردست. ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ ڈائیورسیفائی کرنے کی ہے اور کچھ دقتیں بھی ہیں, تیل ہم گیس ان سے لیتے ہیں تیل گیس, لیکن اس کا ٹرانسپورٹیشن چارج بہت ہوتا ہے. ہماری جو پریفرنس ہوتی ہے وہ ریجن, یعنی جو یہ پورا ریجن ہے پرشین گلف کا, یہاں سے ہم چاہتے ہیں لینے. حالانکہ آج کل رشیا سے کافی ہمارے یہاں نہیں جو, کیونکہ وہ بہت سستا تیل دیتے ہیں. ایران عراق یہ دو نمبر ون ہمارے سپلائر ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں. تین آئل ریفائنریز ہندوستان کے اندر ایسی ہیں جو ایرانین آئل پہ گیئرڈ ہیں, اس کو نکالتی تھیں اور ابھی بھی بھارت چاہتا ہے. دوسری ہماری ایک ایران کو لے کے ایک کافی ہندی میں ورڈ ہے چنتا, فکر ہے کہ ٹرمپ صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ چابہار پہ سینکشن لگا سکتے ہیں. بھارت نہیں چاہتا کہ چابہار پہ لگے. چابہار اور ایران جو ہے بیسیکلی وہ ہم بھارت کے لیے ایک گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا جانے کا.
جی یہ تھے ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار قمر آغا, جو ہندوستان اور پاکستان, ہندوستان اور امریکہ کے جو باہمی معاہدے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ خطے کے ممالک کو باہم مل بیٹھ کر اپنے تنازعات کو حل کرنا چاہیے اور علاقے سے باہر کی جو طاقتیں ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان کے فیصلے کر سکیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات. سامعین, دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی. اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت, قدرت, جبروت, عزت, عظمت, سلطنت, ذات, اسماء, علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں اور پھر یا نور و یا قدوس, یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں, خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے, شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں, اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں. آپ دعا کو جاری رکھتے دیکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں. آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم علام خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وحبلي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفولك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن إجابتك وأغلي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وومنت لهم الإجابة فإليك يا نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت بيدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فولك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملكهم إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا يوم اسمه دوام وذكره شفاء وطاعته غنام ارحم من رأس ماله الرجام وسلاحه البكام يا سابق النعم يا دافع اللقاء يا نور المستوحشين في الغلا يا عالما لا يعلى صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله محمد وآله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.